الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الأنبياء أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. وقال جل وعلا كما ورد في سورة الصف يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ألهمني رشدي وأعذني من شرور نفسي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب العالمين. ذات محترم، آج کے خطاب جمعہ کا جو عنوان یا موضوع مجھے بتایا گیا وہ ہے حالات حاضرہ اور ہماری ذمہ داریاں. حالات حاضرہ کے حوالے سے شاید ایک ہی جملہ کہہ دینا کافی ہوگا کہ بحیثیت مجموعی بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین کی طرف کا قومی سفر ہمارا اسی طرح سے جاری ہے جیسے مشرف دور میں جاری تھا. ہاں کچھ ٹھنڈی ہوا کے جھونکے بھی بیچ میں آتے ہیں جس سے کچھ آس امید پیدا ہوتی ہے، لیکن وہ اکثر عارضی. جیسے مشرف صاحب جو ہمارے سروں پر سوار تھے، اس وقت بھی ہم نے واضح طور پر کہا کہ وہ امریکہ کے ایجنٹ اور وائسرائے کا کردار ادا کر رہے ہیں. قوم کو توقع تھی کہ ان کے ہٹ جانے سے حالات بدل جائیں گے. حالات نہیں بدلے، بلکہ وہی پالیسیز. اسی طریقے سے عالمی سطح پر بش کے بعد جو ہے اوباما کی آمد پر بھی مسلمانان عالم میں کچھ امید افزا صورتحال نظر آ رہی تھی کہ شاید کیونکہ امریکہ ہی اس وقت پوری دنیا کی سیاست کو کنٹرول کر رہا ہے، لہذا وہاں پر ایک بڑی تبدیلی آنے سے عالمی حالات بھی مسلمانوں کے بدلیں گے. الحمدللہ کہ اس وقت بھی ہم نے یہی کہا تھا کہ ان چہروں کے تبدیلی سے کوئی فرق واقع نہیں ہوگا، نہ پاکستان میں حالات بدلیں گے اور نہ عالمی حالات میں کوئی فرق واقع ہوگا، اس لیے کہ جو پس پردہ اصل عوامل ہیں ان میں کوئی فرق واقع نہیں ہوا. اس کی میں تفصیل میں اس وقت اگر چلا گیا تو سارا وقت شاید اسی میں صرف ہو جائے. بہرحال جو حالات خاص طور پر ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا تو ابھی آیا این آر او کے حوالے سے، ہماری اعلی عدالت کا جو فیصلہ ہے اور فل بینچ کا اور متفقہ فیصلہ، اگرچہ اس کے بعد حکومت کے ساتھ جو مہادارائی اب شروع ہو گئی ہے نظر آ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خیر ہی برآمد کرے، لیکن عام لوگ جو ہیں
اب اتنی مایوسی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس سے بھی کوئی خیر برآمد نہیں ہوگا، اس لیے کہ بار 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 جو تجربات ہوئے ہیں وہ بالکل سامنے ہیں. پاکستان کے جو خاص طور پر حالات تھے اور عالمی حالات، تو چند جمعوں قبل میں نے سورہ انبیاء کی اسی آیت کے حوالے سے گفتگو کی تھی کہ محسوس ہوتا ہے کہ عالم اسلام اور پاکستان کی گرد قافیہ حیات تنگ کیا جا رہا ہے، گھیرا تنگ ہو رہا ہے. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، قرآن مجید میں یہ تعبیر اختیار کی گئی ہے، اگرچہ یہ کفار سے کہا گیا کہ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ ہم زمین کو اس کے اطراف سے گھٹاتے ہوئے چلے آ رہے ہیں، یعنی ان کے گرد قافیہ حیات بتدریج تنگ ہو رہا ہے. مکی صورت ہے، یہی مضمون سورہ رعد میں بھی آیا، وہ بھی مکی صورت ہے. اس وقت حالات یہ تھے کہ مسلمان قوت کے اعتبار سے بہت کمزور تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی ساری جدوجہد کے باوجود مکے میں 100-150 لوگ افراد ایمان لائے تھے، اور قریش مکہ مشرکین عرب بظاہر ان کا کنٹرول تھا اور حالات بدلتے ہوئے نظر نہیں آ رہے تھے. لیکن فرمایا کہ یہ دعوت اطراف میں بھی پہنچ رہی ہے، اس کا ایک بیج پڑ چکا ہے مدینہ میں بھی، اور بھی مختلف جو بدوی علاقے ہیں صحرا میں اس دعوت کے اثرات غیر محسوس طور پر پھیل رہے ہیں، جس کے نتیجے میں کفار کے گرد دائرہ تنگ ہو رہا ہے، انہیں شاید احساس نہیں. اولم یروا انا ناتی الارض ننقصها من اطرافها، وہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی ساری محنت اکارت گئی اور اسلام کا کوئی مستقبل نہیں ہے، لیکن اگر غور سے دیکھیں گے تو ہر روز ان کے گرد گھیرا تنگ ہو رہا ہے، اسلام کا جو ہے دائرہ کار دائرہ اثر وہ سچ پذیر ہے، وہ پھیل رہا. لیکن آج یہ کیفیت ہم پر صادق نظر آتی ہے کہ ایک طرح مسلمانان عالم ہیں ان کے گرد بھی گھیرا تنگ ہو رہا ہے، 9/11 کے بعد کیا ہو رہا ہے، سارا پریشر مسلمانوں پر ہے. دنیا میں کسی ایک جگہ بھی دہشت گردی کا واقعہ ہو، امریکہ اور یورپ کے مسلمان جو ہیں وہ بےچارے پریشان ہو جاتے ہیں، ری ایکشن کا جو سامنا ہوگا وہ چاہے کرنے والا کوئی ہو، الزام مسلمانوں پر آئے گا اور اس کا جو نشانہ ہے وہ ہم بنیں گے. چنانچہ اس کے جو اور بھی مظاہر ہیں، یورپ اور امریکہ میں مادر پدر آزادی ہے لیکن مسلمان جو ہیں خواتین حجاب نہیں لے سکتے، اپنے سروں کو نہیں ڈھانک سکتی، اپنے چہروں پر جو ہے وہ نقاب نہیں ڈال سکتی. یہ اصل میں وہی مسلمانوں کے خلاف سازش اور گھیرا تنگ کرنے کی کوششوں میں سے ایک کوشش. اس سے بڑی بے انصافی کیا ہوگی، عورت وہ تو ہے ہی سراپا چھپانے کی شے، لیکن یورپ میں امریکہ میں وہ بغیر کپڑوں کے بازار میں آ جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہی عورت اپنے سر کو اور چہرے کو چھپا لے تو قیامت آ گئی. یہ ہے بے انصافی کی اور غیر معقولیت کی انتہا، لیکن ہے عملاً ہے، اور زبردست کا ٹھینگا جو ہے وہ سر پر ہوتا ہے، ہمیں یہ چیزیں ماننی پڑیں گی. اگر وہاں رہنا ہے تو یہ ساری پابندیاں قبول کرنی ہوں. اسی طریقے سے میناروں پر پابندی لگا دی جا رہی ہے، اور سب کو معلوم ہے اس کا ہدف اصل میں مسلمان. جتنی سرعت کے ساتھ یورپ میں امریکہ میں مسلمانوں کی مساجد میں اضافہ ہوا ہے وہ ان کے لیے انتہائی تشویشناک مسئلہ ہے، اور اس سے جو ہے ایک پبلک اوپینین بھی جو ہے وجود میں آتی ہے، لہذا اس کو اور تو کچھ کر نہیں سکتے، یہاں سے بات شروع کر دی انہوں نے کہ میناروں پر پابندی. پاکستان میں خاص طور پر آپ دیکھیں گے اوباما نے جو اب نئی پالیسی جسے وہ ایف پاک پالیسی کہتے ہیں، جس میں انہوں نے ثابت کر دیا کہ اصل ٹارگٹ افغانستان نہیں ہے، پاکستان بھی ساتھ بریکٹڈ ہے. جب ایف پاک کہہ دیا انہوں نے تو یہ اس بات کا اعلان اور اعتراف ہے، اور اس کے اندر جو اصل ہدف ہے وہ سب کو معلوم ہے، پاکستان. وہاں سے واپسی کا فوجوں کی واپسی کا ٹائم ٹیبل دیا جا رہا ہے اور فوج میں اضافہ کیا جا رہا ہے، پاکستان میں اپنے مرکز کو مضبوط کیا جا رہا ہے، اسلام آباد میں ایک منی پینٹاگون جو ہے وہ قائم ہو رہا ہے، ایکڑوں اراضی جو ہے اسلام آباد جیسی مہنگی ترین جو علاقہ ہے اور سرزمین ہے وہاں پر خرید لی گئی، جگہ جگہ اپنے اڈے قائم کیے جا رہے ہیں، پشاور ہو، تربیلا کے قریب ایک بہت بڑا علاقہ جو ہے انہوں نے لیا، اور ہر جگہ یہ کیفیت ہے. اور پھر امریکی جس طرح اب دن دناتے پھر رہے ہیں مختلف شہروں میں، اخبارات میں شکر ہے کچھ رپورٹنگ ہو رہی ہے اور اس سے لوگوں کو معلوم ہو رہا ہے. غیر قانونی اسلحہ ہے، پاکستان کی سرزمین پر دن دنا رہے ہیں، لیکن یہاں کے جو بھی انتظامی اہلکار ہیں، پولیس ہو یا فوج ہو، وہ انہیں کچھ نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ اگر پکڑیں گے بھی تو اوپر سے فون آ جائے گا کہ یہ ہمارے مائی باپ ہے، چھوڑ دو انہیں، یہ قانون سے ماورا ہیں، بالا تر ہیں. اور بلیک واٹر کی جو سرگرمیاں ہیں وہ بھی آپ کو معلوم ہے کہ بہت تیز ہو رہی ہیں کچھ عرصے سے. پھر اسی طریقے سے جو بلوچستان کا ایشو ہے، وہاں بھی آپ کو معلوم ہے کہ اس میں شدت پسند تحریک جو ہے وہ مزید شدت اختیار کر گئی ہے، اور امریکہ اور بھارت اور اسرائیل اس کی پشت پر. ڈرون حملوں میں بھی اضافہ ہوا، اور یہ بھی کہہ دیا گیا کہ بلوچستان میں بھی کریں گے، ہاٹ پرسوٹ کے لیے پاکستان میں جہاں بھی جانا پڑے کاروائی کریں گے. یہ ہے وہ ساری کیفیت جس میں ایک عام مسلمان لیکن دل حساس رکھنے والے، حالات کا کچھ بھی شعور و ادراک رکھنے والے شدید بے چین ہیں اور شدید مایوسی کا شکار. صاف نظر آ رہا ہے کہ افغانستان میں اپنی ناکامی کا سارا ملبہ اب پاکستان پر ڈالنے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. یہاں میں عرض کر دوں کہ گزشتہ 8-9 سالوں میں ہم نے ہر قومی مفاد اور ملی روایت کو امریکہ کے چرنوں پر قربان کیا، امریکہ کے دباؤ پر، مشرف صاحب کے دور میں، اور اپنے بے گناہ شہریوں پر فوجی ایکشن کیا امریکہ کے دباؤ پر. یہ جو وزیرستان میں فوجی ایکشن ہے، یہ تو بہت پہلے شروع ہو چکا تھا، اب تو وہ پورا آبادی کے انخلاء کے ساتھ جو فوجی ایکشن ہے وہ اب شروع ہوا ہے، مشرف دور میں کب سے شروع ہوئی. اور اسی وقت سے پھر یہ چیزیں بھی شروع ہوئی ہیں جو ریئیکشن ہے، اور اس ریئیکشن کے پردے میں یہ بلیک واٹر بھی اپنی کاروائی کر رہی ہے، اور را اور موساد بھی کر رہے ہیں، سارا الزام طالبان پر ڈالا جاتا ہے، معلوم بھی ہے سب کو، سب کے علم میں ہے، ایجنسیز کو معلوم ہے، اکثر واردات کے پیچھے جو ہے وہ را کا ہاتھ ہے، لیکن اس کا نام زبان پر لاتے ہیں تو نکاح ٹوٹتا ہے. پر امریکہ کے ساتھ کھڑے ہو کر اور آنکھیں ڈال کر بات نہیں کر سکتے. بہر کیف یہ جو ہے، یہ سب کچھ ہم نے کیا، اپنے ہی بے گناہ شہریوں پر فوج کشی کی ہے بار 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 بار، اور اس کے نتیجے میں قومی خود کشی کے عمل سے ہم گزر رہے ہیں مسلسل. اس کے جو آفٹر ایفیکٹس ہے اس کا آپ کو اندازہ نہیں ہے. ان علاقوں میں جو شدید نفرت اب حکومت کے خلاف اور فوج کے خلاف ہو گئی ہے، فوج کو تو استعمال کیا گیا، اس کا کیا قصور ہے، لیکن یہ کہ یہ ہو رہا ہے عملاً. سارا نقصان کس کا ہے؟ پاکستان کا، کمزور سے کمزور تر ہو رہا ہے. اور جو کچھ ہم نے قربان کیا اس کی لسٹ بھی لمبی ہے، میں گنوا دوں. کشمیر پالیسی کو قربان کیا، نظریہ پاکستان کی قربانی دی. ملک کی معیشت کا حال یہ ہے کہ اب سب لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو کچھ ہم نے حاصل کیا اس جنگ میں، جو پینٹس ہمیں ملے ہیں، یہ جو ہم نے اپنی فوج کو مرسنری بنا کر امریکہ کی مشن کے لیے، ایجنڈے کو بڑھانے کے لیے استعمال کیا ہے، اور اس کے عوض جو چند ٹکے ملے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ جو ہے ہمارا نقصان ہو چکا ہے. سب کہہ رہے ہیں. دینی اقدار کی ہم نے قربانی دی، کھونڈی چھری سے اس کو ذبح کیا. وحدت ملی پارا پارا ہو رہی ہے ہماری اس پالیسی کے نتیجے میں. شریعت کے نام پر اٹھنے والی ہر آواز کو کچلا گیا اس ملک کے اندر. یہ سب کچھ جو ہے، لیکن اس کے باوجود ڈو مور کا تقاضا ختم ہونے میں نہیں آ رہا. مطالبات بڑھتے جا رہے ہیں، پاکستان پر دباؤ بڑھتا جا رہا ہے، اور اب سب جانتے ہیں، کس کو نہیں معلوم، کیا گیلانی صاحب کو نہیں معلوم، زرداری کو نہیں معلوم، کیانی کو نہیں معلوم، امریکہ کا اصل ٹارگٹ پاکستان کی ایٹمی تنصیبات ہیں، سب جانتے ہیں. یہ اتنا بڑا کھلا راز ہے کہ بچے بچے کو معلوم ہے. گویا ہو کیا رہا ہے, ہم نے 100 پیاز بھی کھائے ہیں پچھلے 8 سالوں میں, اب 100 جوتے کھانے کی تیاری ہے. یہ ہے صورتحال جس سے ہم دوچار ہیں. کیونکہ موضوع تھا ہماری صورتحال اور ہماری ذمہ داریاں, میں نے یہاں پر یہ مصرع لکھا ہے کہ آسمان امریکہ میں تو تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں, وہاں تو اس کے سوا کچھ نہیں ہے, سب کو معلوم. پاکستان کو کمزور سے کمزور تر کرنا, بلکہ حصے بکھرے کرنا. کچھ لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں نہیں, ایک پاکستان کو حصے بکھرے کرنا جو ہے امریکہ کا ٹارگٹ نہیں ہے. ہاں, صرف بلوچستان کو الگ کرنا ہے. سبحان اللہ, بلوچستان الگ ہو جائے گا تو اس کے بعد باقی سارا ملک جڑا رہے گا, اور کیا حصے بکھرے ہوتے ہیں. یہ پروسیس شروع ہوگا تو روکے گا کون؟ یعنی جو یہ کہتے ہیں کہ اب ان کی پالیسی نہیں ہے پاکستان کے حصے بکھرے کرنے کی, وہ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان کے علیحدگی تو بہرحال ان کا ہے, ایجنڈا ہے, اس میں تو کوئی شک. اب میں صرف ایک بات عرض کروں گا, یہ سب کچھ کیا ہے؟ یہ ہمارے قومی جرائم کی سزا ہے. اس سے پہلے ہمیں بڑی سہولت تھی, ایک شخص پر سارا الزام ڈال دیتے تھے, مشرف. ٹھیک ہے, مشرف کو سر پہ کس نے مسلط کیا؟ چلیے آپ کہیے کہ وہ خود آ گیا, جمہوریت پر شب خون مارا اور اقتدار پر قابض ہو گیا, لیکن اس کائنات میں اللہ کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, کوئی مصیبت کوئی تکلیف نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے. اور وہ 8 سال ہم پر مسلط رہا, اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد تو ہم نے اس وقت جس شخص کو ہم سمجھتے ہیں کہ مشرف سے 4 ہاتھ آگے ہے, اس کو تو پوری قوم نے اپنے منتخب ووٹوں سے اور ہماری پارلیمنٹ نے ریکارڈ ووٹ دے کر اس کو اپنے سر پر بٹھایا. اب آپ اس سے کس بات کا شکوا کرتے ہیں؟ کسے الزام دیں گے؟ فلا تلومونی ولوموا انفسکم, جو شیطان نے کہا تھا, الزام دو اپنے آپ کو. تو یہ اصل میں بات وہی ہے کہ گناہوں کی پاداش میں اللہ تعالیٰ ایسے حکمران مسلط کر دیتا ہے. ایک حدیث کے الفاظ ہیں, دعا ہے مسنون, ولا تسلط علینا بذنوبنا من لا یخافک فینا ولا یرحمنا, پروردگار ہمارے گناہوں کی سزا کے طور پر ایسے حکمران ہم پر مسلط نہ کر دیجئے کہ جو ہمارے بارے میں نہ کسی خوف اور اندیشے کا خیال کریں نہ ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ کریں. ایگزیکٹلی یہ صورتحال ہو رہی ہے. جب تک ہم اس کو نہیں پہچانیں گے, ہم افراد ہی کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور انہیں کے اوپر سارا الزام دے کر اور خود کو بری ذمہ سمجھیں گے. پوری قوم کے اجتماعی جرائم 60 سال کے اجتماعی جرائم ہیں جس کی سزا ہے. یہ بات کئی مرتبہ اس ممبر سے کہی گئی ہے. یعنی کون سا طبقہ ہے پاکستان کا جسے آپ کہیں گے کہ ہاں ان کا ایک رول ہے, رول ماڈل پاکستان میں, ایک صحیح مسلمان کا, ایک مومن کا جو کردار ہونا چاہیے اس طبقے نے ادا کیا؟ کوئی طبقہ. ہماری بیوروکریسی, ہماری صحافت, ہمارے سیاستدان, ہمارا فوجی طبقہ, ہمارے علماء, ہماری جوڈیشری, یہ تو اب آ کر ایک شخص کھڑا ہوا, ورنہ یہ جوڈیشری تو ہمیشہ پی سی او کی پابند رہی ہے. کیا کریں, وہ بھی اسی معاشرے سے اٹھے ہیں, انہیں بھی یہاں جینا ہے رہنا ہے, وہ کسی اور خلا کی مخلوق نہیں ہے. سب اس حمام میں ننگے الا ماشاء اللہ. ہاں, ہر طبقے میں اکا دکا مخلص لوگ بھی موجود ہیں, خال خال اس قوم میں اب تک نظر آتے ہیں, وہ کرتے ہیں اشکے سہرگاہی سے جو ظالم وضو, اس کا انکار نہیں ہے. لیکن حکم الاکثر حکم الکل, اکثر کا جو ہے میجورٹی کی جو کیفیت ہے, جو اوور آل پوزیشن ہے, تو وہی, کوئی ایک طبقہ نہیں. تو یہ وہ قومی جرائم ہے, اور سب سے بڑا قومی جرم ہمارا اسلام کے نام پر لینے والا ملک. اب آپ دیکھیے, شریعت کا نفاذ ہم نے اس کو کوئی اہمیت دی نہیں, سرے سے کوئی اہمیت نہیں دی. 63 سالوں میں شریعت نافذ نہ ہو سکی اس ملک میں. وہ قوم جس نے اسلام کے نام پر ایک الگ خطے کا مطالبہ کیا تھا. ہمارا فرق ہندو سے مذہب کا ہی فرق تھا. اور کون سا فرق تھا؟ نسلی فرق تھا, لسانی فرق تھا. اور ہمارے ایمان کا حال یہ کہ پاکستان بننے کے بعد ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے 90% سے زیادہ یہاں مسلمان ہیں, لیکن ہمیں اللہ کا قانون نہیں چاہیے, وہ ہماری پرائیورٹی ہے ہی نہیں. ہم اللہ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں, لیکن اس کی ربوبیت آسمانوں میں ہوگی, زمین میں ہم اسے ہمارا اس کا قانون وہ ہماری ترجیح نہیں. نہ ہم اپنی زندگیوں میں نافذ کریں گے, نہ اس ملک میں نافذ ہونے دیں گے. 60 سال یہی ہوا, اس کی سزا ہے کہ جو بھگت رہے ہیں, اور اب معاملہ یہاں تک آ پہنچا ہے. یہ تو میں نے آپ کو وہ بات بتائی جو اصل حقیقت ہے کہ کیوں ہے, ورنہ اللہ کی اصل جسے ہم کہیں اگر ہمدردی ہے یا اللہ تعالی کی رحمت اور نصرت ہے, وہ تو اصلا ہے ہی مسلمانوں کے لیے. ہوا مولاکم, وہ تمہارا پشپناہ ہے, حمایتی ہے, مددگار ہے, ساتھی ہے, تمہارا سرپرست ہے. لیکن اس وقت وہ سرپرستی, وہ نصرت اور رحمت کہیں دور دور نظر نہیں آ رہی. اور بظاہر وہی بات جو میں نے عرض کی تھی کہ تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں. عالم اسباب میں ہمارے پیچھے جو اصل سازش ہے وہ یہود کی ہے, اس کو بھی پہچانی. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, چنانچہ جہاں یہ حقیقت ہے کہ مسلمانوں پر یہ عذاب بھی اللہ کی طرف سے ہے, وہاں یہ حقیقت بھی ہے کہ اللہ نے اس امر کی طرف بھی اشارہ کیا ہے کہ یہود تو کوشش کریں گے اسلام کا چراغ گل کرنے کی, مسلمانوں کو مٹانے کی, کرے ارضی سے اسلام کو معدوم کرنے کی, لیکن اللہ تعالیٰ ان کی سازشوں کو بالآخر ناکام بنائے گا. یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم, یہ چاہتے ہیں کہ اپنے منہ کی پھونکوں سے اللہ کے چراغ کو گل کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی ان کا یہ عمل جاری تھا, مسلسل سازشیں کرتے رہے اسلام کے خلاف, مسلمانوں کے خلاف, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. اور قرآن نے یہ بھی بتا دیا کہ اے مسلمانوں, تم سمجھتے تھے کہ یہ آگے بڑھ کر ایمان نہ آئیں گے. افتطمعون ان یؤمنوا لکم, تمہارا تو خیال تھا کہ یہ تم سے سب سے زیادہ قریب ہیں, توحید کو ماننے والے ہیں, آخرت کو ماننے والے ہیں, رسالت کو ماننے والے ہیں, اللہ کی کتابوں کو ماننے والے ہیں, لیکن جان لو یہ تمہارے سب سے بڑے دشمن. لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا, اور اسی حوالے سے کہا تھا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء, اے ایمان یہود اور نصارہ کو اپنا دوست مت بنانا. یہ ابدی ہدایت تھی, یہ تمہارے خلاف سازشیں کرتے ہی رہیں گے. ماسٹر مائنڈ یہود کا, اور آج پوری طرح گٹھ جوڑ ہو چکا ہے ان کا نصارہ کے ساتھ, عیسائی کرسچن ورلڈ کے ساتھ, ان کے مفادات بھی اب مشترک ہو چکے, یک جان دو قالب ہو چکے, ساری کوششیں وہ کر رہے ہیں. ابھی چند ہفتے پہلے ایک مضمون کا حوالہ میں نے اپنے خطبے میں دیا تھا, جمعے کے خطبے میں, نوائے وقت میں چھپا تھا. کرنل ریٹائرڈ عبد القیوم ہیں, وہ مضمون لکھتے ہیں. انہوں نے یہ بات لکھی کہ ایک کلنٹن کے دور میں ایک وائس سیکرٹری آف اسٹیٹ تھے, کا نام اس وقت میرے ذہن سے نکل گیا, حال ہی میں ان کا انٹرویو کسی میگزین میں شائع ہوا ہے. اس نے کہا اوباما منہ سے جو کچھ مرضی کہتا رہے اسے کرنا وہی پڑے گا جو یہود چاہیں گے, جو زائنس چاہیں گے. انہوں نے بھی اقرار کر لیا کہ ان کی حیثیت وہ بش ہو یا اوباما ہو, پپٹس کی ہے, اس کے علاوہ کچھ نہیں. فرنگ کی رگے جا پنجے یہود میں ہے, اس میں کوئی شک نہیں, اور وہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن ہیں, اس لیے کہ انہیں حسد بھی ہے, تکبر بھی ہے, بالکل ابلیس کے ساتھ ان کی ایکویشن ہو گئی ہے. یہ ابلیسی گٹھ جوڑ ہے, عالمی قوتیں ابلیس کی ہم آہنگ ہیں, اور اسی وجہ سے یہ دجالی فتنہ ہے جو اس وقت ہمارے اوپر مسلط ہے. اور ان کی چالیں بھی بڑے غضب کی ہوتی ہیں. وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ. یہ پہلے بھی چالیں چلتے رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف، لیکن ان کی تمام چالیں جو ہیں وہ اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وعند اللہ مکروہم، مسبب الاسباب وہ ہے، کوئی مؤثر نہیں ہوگی جب تک اللہ نہیں چاہے گا. اور اگرچہ ان کی چالیں واقعی ایسی ہیں کہ جس سے پہاڑ تل جائیں، لتزول منہ الجبال، لیکن بالآخر واللہ متم نوره، اللہ کا فیصلہ یہ ہے کہ وہ اپنے نور کا اتمام کر کے رہے گا. ولو کرہ الکافرون، یہ کفر، یہ جو ورڈ ہے کافروں کی، اسے کتنا ہی ناپسند ہو، کتنا ہی ناگوار ہو، ان کے عزائم کا کتنا ہی خون ہوتا ہو، یہ کام تو ہونا. ساتھ ہی ایک اعلان اور کر دیا کہ هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. یہ سورہ صف کی آیات ہیں، ان میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی ہے آج کے، خاص آج کے حالات کے حوالے سے. یہ ہمیں محسوس ہو رہی ہوگی، ہر دور کے لیے رہنمائی ہے. فرمایا کہ اب جو اللہ نے بھیجا ہے اپنے آخری پیغمبر اور رسول، نبی آخر الزمان رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اب سابقہ تاریخ نہیں دہرائی جائے گی کہ ساری عمر دعوت دیتے رہے، تذکیر کرتے رہے، واعظ کرتے رہے، نصیحت کہتے رہے، نیکی کا حکم دیتے رہے، بدی سے روکتے رہے، اور قوم جو ہے وہ ایک کان سے سن کر دوسرے سے نکالتی رہے، آخر میں قوم کو ہلاک کر دیا جائے، نبی کو بچا لیا جائے. نہیں، اللہ نے دو چیزیں دے کر بھیجا، الہدا اور دین حق، کامل ہدایت نامہ، قرآن حکیم، ابدی ہدایت مکمل شکل میں، اور دین حق، سسٹم آف سوشل جسٹس، جسے قرآن نے ایک اور لفظ کہا المیزان، جس میں پورے معاشرے کے تمام طبقات کو جو چیز ملے ان کا، انہیں حق ملے، کسی کا حق غصب نہ ہو، کوئی اپنے حق سے زائد نہ لے سکے، عدل، کامل عدل اور قسط پر مشتمل وہ نظام. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، رسول کو بھیج دیا تاکہ وہ اس دین کو اب غالب کریں گے پورے نظام اطاعت پر. یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ دین غالب ہو کر رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرک اس کو ناگوار سمجھیں، اس کے لیے اس کے رستے میں روڑے اٹکائیں، دو مرضی کر. یہ وعدہ ایک حد تک پورا ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، لیکن آپ کی بعثت چونکہ پوری نوع انسانی کے لیے ہے، کافۃ للناس بشیرا و نذیرا، یہ وعدہ پورے طور پر بروئے کار اس وقت آئے گا جب کل روئے ارضی پر اللہ کا دین غالب ہوگا. خلافت راشدہ کے دور میں کئی بر اعظموں پر اللہ کا دین غالب ہو گیا تھا، اسی طریقے سے جب کل روح ارضی پر غالب ہوگا تو یہ اللہ کا وعدہ مکمل ہوگا. قرآن مجید میں اشارات ہیں اور احادیث میں خبریں ہیں، بشارت ہے، نوید ہے کہ قیامت سے قبل کل روح ارضی پر اللہ کا دین غالب ہو کر رہے گا، اور وہ وقت اب زیادہ دور نہیں. سب لوگ مانتے ہیں کہ یہ اینڈ ٹائم ہے، خاص طور پر جو بھی آسمانی مذاہب کو ماننے والے ہیں اور ان کے ہاں اپنی اپنی قرب قیامت کی پیشن گوئیاں سب کے پاس موجود ہیں، ریولیشنز ہیں، وہ سب اس نتیجے پر پہنچ چکے ہیں کہ قیامت اب زیادہ دور نہیں. یہ دو اعلانات کرنے کے بعد اب مسلمانوں سے کہا گیا کہ تمہیں کرنا کیا ہے. یہ بات تو سمجھ میں آ گئی، جو ہوتا ہے اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے اور اللہ کا فیصلہ ہے، دین مکمل ہوگا، غالب ہوگا، کل روزی پر غالب ہوگا. لیکن ہمارے نزدیک کی بات بس کتابوں میں لکھی ہوئی ہے، قرآن کے اوراق میں ہے، احادیث میں ہے، عالم واقعہ میں تو اصل قوت امریکہ کی ہے، اور وہ اجدہے کی طرح ہمارے گرد جو ہے وہ ہمیں اپنی لپیٹ میں لے چکا ہے. اور پاکستان قدم بقدم اپنے آخری منطقی انجام کی طرف بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے. کوئی راستہ ہے ہمارے لیے؟ اہم ترین سوال یہ. کوئی قوت ہے جو امریکہ کی اس قوت کا راستہ روک سکے, اس کے اس ناپاک ایجنڈے کے آگے رکاوٹ بن سکے؟ کوئی راستہ ہے جس پر چل کر ہم اس بھیانک دنیاوی انجام سے بچ سکیں؟ یہ ہے سب سے بڑا سوال. تو اگلی آیات میں اصل میں اسی کا جواب ہے. راستہ موجود ہے. اقبال نے بہت پہلے اشارہ کیا تھا, آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا. اس لیے کہ شکوہ جواب شکوہ مسلمانوں کو دوبارہ پڑھنا چاہیے. حاصل یہی ہے, پروردگار ہو کیا رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تیرے نام لیواؤں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں نے بہت سے لوگوں سے سنا ہے, وربلی سنا ہے. یہ وہ اور دور تھا جب فرشتے آیا کرتے تھے آسمان سے مدد کے لیے, اب نہیں آتے. ایسے ہی لوگوں کے لیے اقبال نے کہا تھا, آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا, اور فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو, اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار. اب بھی اسی وسوسے کا جواب اقبال دے رہے ہیں, اب بھی یہ ہو سکتا ہے کام. یہ تمہاری غلط فہمی ہے, تمہارے ایمان کی کمی. 9/11 کے بعد ہم جس امتحان میں ناکام ہوئے, پوری قوم ناکام ہوئی, وہ امتحان ایمان کا امتحان تھا. اتنا بڑا مطالبہ ہم سے کیا گیا جو دین سے, اس پر عمل کرنا دین سے صریحاً غداری تھی. مطالبہ کیا تھا کہ برابر ہمارے پڑوس ملک میں جو ایک اسلامی حکومت قائم ہو چکی ہے, اور یاد رکھیے پورے کرے ارضی پر 57 اسلامی ملکوں میں واحد اسلامی حکومت تھی, اس کو ختم کرنے میں اور اپنے ان مسلمان بھائیوں کا خون بہانے میں ہمارا ساتھ دو. یہ مطالبہ تھا. اس مطالبے کو ماننا مسلمان کا کام کیا ہے؟ المسلم و اقل مسلم, مسلمان مسلمان کا بھائی ہے. لا یظلمہ ولا یخذلہ, نہ وہ اپنے بھائی پر ظلم کر سکتا ہے, نہ اسے تنہا چھوڑ سکتا ہے مشکل وقت میں. ہم نے مشکل وقت میں ہی ان کی پیٹھ میں خنجر ہو پایا. اسلامی ملک کو, اسلامی حکومت کو ختم کرنے میں ہم نے وہ تعاون کیا ہے کہ جس کی اب تفصیلات سامنے آ رہی ہیں, اور مشرف صاحب اس کا کریڈٹ لیا کرتے تھے کہ ہم نے اگر یہ مدد نہ کی ہوتی تو امریکہ کو افغانستان میں یہ کامیابی نہ ملتی. یہ جملہ خود مشرف اور پوری پاکستانی قوم کے خلاف سب سے بڑی قرارداد ہے جرم, سب سے بڑی. ایمان کا امتحان کیا تھا؟ امریکہ یقیناً بڑی قوت ہے ہم سے, بہت بڑی قوت ہے, ہم بھی ایٹمی صلاحیت رکھتے ہیں, لیکن اس کی قوت بہت زیادہ ہے. لہذا جھک جاؤ, گویا اس کائنات میں اور کوئی قوت ہے ہی نہیں. اللہ پر ایمان کا دعویٰ ہے, اللہ اکبر, وہ سب سے بڑا ہے. کہاں گیا وہ ایمان؟ کہاں گیا اسلام؟ یہ اس حقیقت کا اعتراف تھا کہ کائنات میں کوئی قوت نہیں ہے, ہم خامخواہ کہتے رہتے اللہ اکبر. اور یہ کہ وہ رب السماوات والارض, کوئی نہیں ہے, قوت ایک ہی ہے, وہ امریکہ ہے. یہ تھی وہ کیفیت. تو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے, آج بھی ہو جو براہیم کا ایماں پیدا, آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا. اب سنیے آگے خطاب ہے, یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب الیم. اہل ایمان, کیا میں تمہاری رہنمائی کروں اس تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ یہ خطاب مجھ سے اور آپ سے, جنہیں اللہ تعالیٰ نے موروثی طور پر اسلام دے دیا, بغیر کسی محنت کے, بغیر کسی تردد کے, بغیر کسی تلاش حقیقت کے, اس کی جستجو کی اور اس کی مشقت. ایمان تو مل گیا، اسلام مل گیا، تو کیا تمہاری رہنمائی کروں ایک ایسی تجارت کی طرف جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے؟ قرآن کہتا ہے آیات میں غور کرو، یہ آیات اس لیے نازل ہوئی ہیں، لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، خطاب بھی مسلمانوں سے، اور کہا جا رہا ہے کہ ایک ڈیل کرنی پڑے گی عذاب علیم سے بچنا چاہتے ہو تو، اسلام تمہارا قبول ہے لیکن عذاب علیم سے چھٹکارے کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کوئی گارنٹی نہیں ہے، ہاں ایک ڈیل کرو اللہ سے، ایک سودا کر لو، اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب علیم سے بچا لے گا۔ تمہارا اصل مسئلہ دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے آزمائشیں آتی ہیں، وہ ہمارے لیے عذاب کی شکل بن جاتی ہے، لیکن اصل عذاب وہ عذاب علیم ہے، وہ ابدی، وہ جہنم کا عذاب ہے۔ یہ دنیا کے تمام معاملات عارضی ہیں، وقتی ہیں اور امتحان کے لیے ہیں، وہ ہوگا اصل عذاب اور سزا وہ ہے، انعام بھی ہے تو وہاں کا ہے، کامیابی بھی ہے تو آخرت کی ہے۔ اور ایمان کا سارا مسئلہ یہی ہے، مسلمان اور کافر میں فرق کیا ہے؟ مومن آخرت پر ایمان رکھتا ہے، اس کو اصل زندگی مانتا ہے، اور کافر کہتا ہے کہ آخری کوئی زندگی نہیں ہے، بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست۔ آج اگرچہ مسلمانوں کا فلسفہ حیات بھی یہی ہے کہ بابر بیش کو اس کے عالم دوبارہ نیست، لیکن ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ تو تنجیکم من عذاب علیم، وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے چھٹکارا دلا دے، یہاں اصلا عذاب علیم سے مراد آخرت کا عذاب ہے، لیکن ان آیات کے آخر تک جب ہم پہنچیں گے تو جو راستہ بتایا گیا ہے بچنے کا، اگر اس پر چلو گے تو دنیا میں بھی اللہ نے بشارت دی ہے فتح و نصرت کی۔ مسلمانوں کے لیے اگر دنیاوی کامیابی اور دنیاوی فتح و نصرت کے حصول کا کوئی ذریعہ ہے تو وہ بھی یہی راستہ۔ لہذا یہ ہے اصل شے جس پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ افرمایا تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان پختہ رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ خطاب بھی یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لے آئے ہو، پہلا مطالبہ کیا ہے؟ تؤمنون باللہ ورسولہ، ایمان رکھو اللہ پر اور اس کے رسول پر۔ کیا مطلب؟ یہ زبان سے تو تم اقرار کر رہے ہو، پختہ یقین ہونا چاہیے اللہ پر، اللہ کو رب مان لیا تو اس نے جو ضابطہ اور قانون دیا اس پر عمل بھی لازم ہے، اسی کا نام شریعت ہے۔ اور اگر رب کو تو مان لیا کہ ہاں وہ مالک ہے، خالق حقیقی ہے، اور یہ بھی مان لیا کہ دنیا دار الامتحان ہے، امتحان بھی یہی ہے کہ ہم زندگی گزارے اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر، اور نتیجہ نکلنا ہے آخرت میں، اور اصل زندگی آخرت کی ہے، اس کے باوجود اللہ کے بتائے ہوئے رستے پر چلنے کے لیے تیار نہیں۔ پروردگار تجھے رب مانتے ہیں، تیرے قانون کو نہیں مانتے، ہم تو چلیں گے، چلو تم ادھر کو، ہوا ہو جدھر کی اس اصول پر، جدھر دنیا جا رہی ہے ہم بھی ادھر جائیں گے، وہی کلچر، وہی تمدن۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، شکوہ جواب شکوہ میں مجھے یاد آیا، اقبال نے اس وقت کہا تھا، اور وہ کیفیت مسلمانوں میں اور زیادہ گہری ہو چکی ہے کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، یہ والا ایمان نہیں چاہیے۔ تؤمنون باللہ ورسولہ، واقعی ایمان ہو اللہ پر، اس کے رسول پر اور آخرت پر، تمہاری زندگی گواہی دے رہی ہوں، یہاں تم نے سنت رسول کو سب سے اہمیت دی ہے، زندگی کے معاملات رخ اس طرف ہے، نبی کی بتائی ہوئی تعلیمات راستہ وہ ہے زندگی گزارنے کا، منزل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، رسول پر ایمان کے حوالے سے بھی ذہن میں رکھیے گا کہ دعوے عشق کے اور محبت کے اور عقیدت کے، اسی سورہ صف کے شروع میں کہا گیا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ، کیوں کہتے ہو وہ جس پر عمل نہیں ہے، بڑے سے بڑے نادگوئی بھی کر رہے ہیں، سنت رسول سے خالی ہے تیرا، زندگی کا کچھ رخ کچھ اور ہے. وہی معاملہ کہ ہماری ساری روایات تمدنی رسومات وہ حنود والی ہیں، وہ تیل ہو، وہ مہندی ہو، وہ جہیز ہو، بارات ہو، کچھ اور چیزیں ہم نے ایڈ کرنی، برتھ ڈے پارٹی ہوگی، ویلنٹائن ڈے منایا جائے گا، مہذب ہونے کی نشانیاں تو یہی ہیں. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور جہاد کرو اللہ کی راہ میں، محنت اور کوشش کرو، قربانی دو، وقت لگاؤ، جان و مال کی صلاحیت، جان جسم و جان کی صلاحیتیں صرف کرو اللہ کے لیے، اللہ کے دین کے غلبے کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن کی تکمیل کے لیے، غلبہ دین. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، مال بھی خرچ کرو اس میں، جسم و جان کی توانائیاں بھی، وقت بھی لگاؤ، اور ضرورت پڑے تو ہدیہ جان پیش کر دو اللہ کی راہ میں. اور یہ ہر بندہ مومن کے دل کی آرزو ہونی چاہیے، نہیں ہے تو پھر ہر شخص اپنے ایمان کی خیر منائے، ہر ایسا شخص. اس لیے کہ فرمایا من مات ولم یغزو ولم یحدث به نفسه فقد مات علی شعبۃ من النفاق، جس کی موت، جس مسلمان کی موت اس حالت میں ہوئی کہ نہ کبھی اس نے غزوہ، کسی غزوے میں، جنگ میں شرکت کی، نہ شہادت کی آرزو اس کے دل میں ہے، تو اس کی موت نفاق کی ایک خاص کیفیت پر ہوئی. اللہ تعالیٰ اس سے ہمیں محفوظ رکھے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہی تمہارے حق میں بہتر ہوگا اگر تم سمجھو. اصل راستہ یہ ہے، ذاتی طور پر ایمان کی پختگی، اور تمہارا عمل بتا رہا ہو کہ تمہارا اللہ پر اور آخرت پر اور رسول پر ایمان ہے، شب و روز کے معمولات بتا رہے ہیں، کردار گواہی دے رہا ہو، اور مل کر جہاد کرنا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشن کی تکمیل کی، کیسے کی ہے؟ پہلے ایک حزب اللہ بنائی تھی ہمارے سامنے، پوری سیرت جو ہے وہ ایک کھلی کتاب کی مانند ہے، روز روشن کی مانند ہے. پہلے مکہ میں وہ محنت ہوئی ہے، وہ قرآن کی دعوت پہنچائی ہے، گھر گھر پہنچائی ہے، اور جو لوگ قبول کر رہے ہیں ان کو مل کر ایک جماعت حزب اللہ کی شکل دی ہے، ان کی تربیت ہوئی ہے، سموتاد ڈسپلن کی پابندی کا کوگر بنایا گیا. اور یہ جماعت جب اس قابل ہوئی کہ باطل کو میدان میں للکار سکے، تو پھر اس میں کوئی دیر نہیں کی گئی. اس میں جو وقت لگ رہا ہے، جو محنت صرف ہو رہی ہے، جو دولت اور پیسہ خرچ ہو رہا ہے، یہ سب جہاد ہے اللہ کے راہ میں. تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم، اور یہی محنت مدینہ میں جا کر قتال کی شکل میں بدل گئی. یہ ہے راستہ، رسول کے مشن کو اپنی زندگی کا مشن بنا لو، اس کے مشن کی تکمیل کے لیے صرف کرو. یہ رب کی وفاداری کا بھی تقاضا ہے، رب کی دھرتی پر رب کا نظام ہونا چاہیے. اس زمین کا مالک اللہ ہے، خالق وہ ہے، اور آج قبضہ ہے دجالی قوتوں کا، شیطانی قوتوں کا، ابلیس کا. اب آپ کہیں گے امریکہ کے خلاف کیسے اٹھیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں ہمارے سامنے ایک ایسی مثال آ گئی ہے کہ اب بھی ہم نہ اٹھے تو پھر شاید اس سے بڑے ہم مجرم نہیں ہوں گے. قومی طور پر امریکہ کے سامنے اگر ہم نے سٹینڈ نہ لیا، اس دور میں وہ مثال ہمارے سامنے آئی ہے، لوگوں کو اس کا اندازہ نہیں ہے اس کی اہمیت. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ انسانی میں ایسی کوئی مثال شاید نہیں ہوگی، پوری تاریخ انسانی کی بات کر رہا ہوں، کہ افغانستان کی جو طالبان کی حکومت تھی، جو جنگی قوت اور ریسورسز کے اعتبار سے دنیا کا کمزور ترین خطہ تھا، کیونکہ طالبان کے دور میں دو مرتبہ مجھے وہاں جانے کا اتفاق ہوا الحمدللہ، تو میں خود دیکھ کر آیا ہوں وہاں کے حالات، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. اور اس پر چڑھ کر کون آیا؟ صرف امریکہ ہی نہیں آیا، تمام عالمی قوتوں کو اکٹھا کر کے لایا، اور صرف عالم کفر اکٹھا نہیں تھا، پورا عالم اسلام بھی ان کے ساتھ تھا. نمبر دو، امریکہ اور نیٹو فورسز کے پاس آج جو ٹیکنالوجی ہے اور جو اسلحے کے مختلف سوفسٹیکیٹڈ قسم کے ویپنز کی جو عجیب و غریب جو ہمارے تخیل سے بھی ماورا چیزیں ان کے پاس ہیں، یہ تاریخ انسانی میں آج سے پہلے کسی کے پاس نہیں. ہم تو سنتے ہی ہیں تو اس کی دہشت سے جو ہے وہ سانس رکنے لگتا ہے کہ یہ کچھ ان کے پاس ہے، اور وہ نہتے لوگوں نے ثابت کر دیا. 8 سال میں انہوں نے امریکہ کو ناکوں چنے چبوا دیے. کیا اب بھی کسی معجزے کی ضرورت ہے ہمیں؟ کیوں نہیں کھولتے آنکھیں؟ ڈرونز حملے ہو رہے ہیں، روزانہ ہو رہے ہیں، بے شمار بے گناہ مارے جا رہے ہیں، لیکن ہم امریکہ کے خلاف سٹینڈ نہیں لے سکتے. لعنت ہے ایسی ایٹمی قوت پر. یہ ڈرونز اگر یہاں گھوم رہے ہو نا ہر وقت، اور معلوم نہ ہو کہ آج کسی کوٹھی پر ہونا ہے، کچھ پتہ نہیں، اور 2-4 روزانہ گر رہے ہوں، تو آپ اکثر لوگ جو ہیں وہ مینٹل ہاسپٹل پہنچے ہوں گے اگلے دن. جو اس وقت دماغی کیفیت ہوگی، نفسیاتی کیفیت ہوگی، ہمیں اندازہ نہیں ہمارے ان بھائیوں کے ساتھ کیا ہو رہا. اور جب بتایا جاتا ہے کہ ہو بھی رہا ہے پاکستانی حکومت کے تعاون سے، ان کے پاس کیا تھا؟ آپ کے پاس تو اللہ تعالیٰ نے ایٹمی قوت آپ کو عطا کر دی، کھڑے تو ہوں. اور اب بھی اگر کوئی معجزہ مانگتا ہے تو اسے اپنی عقل کا ماتم کرنا چاہیے. ساری دنیا مان گئی ہے طالبان نے افغانستان کو شکست نہیں دی جا سکتی، الحمدللہ کہ ابھی تک نہیں دی گئی، اور اب اللہ کرے کہ آئندہ بنا ان کو شکست ہو. ہماری دعائیں ان کے ساتھ ہیں. ان کی قیادت الحمدللہ کہ اس کا بڑا حصہ ابھی تک محفوظ ہے. مسبب الاسباب وہ ہے، ہمیں فرشتے اترتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، کیسے وہ حفاظت کر رہا ہے. کیا اس کی حفاظت اور مدد کے بغیر ممکن تھا؟ اتنا بڑا ایک ہمارے پاس واقعہ موجود ہے، 8 سال، 1-2 چند دن نہیں ہے. ساری دنیا کی قوتیں، عالمی قوتیں اپنے تمام تر ویپنز کے ساتھ اور سوفسٹیکیشن کی انتہا جس میں ہے اس کے ساتھ کوشش کر رہی ہیں. لیکن اور وہ جو اقبال کا شعر تھا جو ہم سمجھتے تھے شاید ایسے ہی مبالغہ آ رہی ہے کہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی. اللہ کو پابردی ہے مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا. وہ یورپ کی مشینیں جو ہیں انہوں نے جو اب شکل اختیار کر لی ہے ترقی کے بعد، اور واقعی ابلیس آج جتنا خوش ہوگا کہ اس کے کارندوں کے پاس وہ قوت ہے، اور یہی دجالی فتنہ ہے سن. کیونکہ ابلیس کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار نہیں دیا کہ زبردستی کسی کو صراط مستقیم سے اس پٹری سے اتار سکے. برگلاؤ، وسوسہ اندازی کرو، سبز باغ دکھاؤ، یہ سارے کام وہ کرتا ہے، بھرپور طور پہ کرتا ہے. اس سے آگے کا اختیار نہیں تھا. دجالی قوت کیا ہے؟ اس کے چیلوں چانٹوں کے پاس وہ کچھ آ گیا ہے کہ اس کے بل پر وہ آپ کو زبردستی صراط مستقیم سے ڈیریل کر رہے ہیں. مسلمانوں کی ایک عظیم اکثریت اس کا شکار ہو چکی ہے. تو تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ. ہمیں موقع ملا تھا 60 برس میں اس ملک کو اسلام کا قلعہ بناتے ہیں. ابھی بھی جو وقت ہے، مہلت ہے، اس سے فائدہ اٹھائیں. قوم کے قبلہ کو درست کرنے کی کوشش کریں. راستہ یہ، یہاں پر سب سے پہلے دین کو غالب کرو. جب یہ ہو جائے گا تو اس سے بڑی قوت کوئی نہیں ہوگی. اللہ نے اور وسائل تھوڑے دیے ہوئے پاکستان کو، اصل کمی اسی شے کی ہے. ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. بس اگلی آیات کا میں ترجمہ کروں گا. یہی تمہارے حق میں بہتر ہے اگر تم سمجھو. مصیبت یہ ہے کہ تمہیں مادی فوائد نظر آتے ہیں، عافیت کوشی، آرام طلبی تمہارے سامنے ہے، راستہ کامیابی کا یہ ہے، تمہارے لیے اصل مفاد کا راستہ یہ ہے. نتیجہ کیا ہوگا؟ یغفر لکم ذنوبکم، اس رستے پر آؤ گے تو عذاب علیم سے چھٹکارے کا معاملہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے خطاؤں کو معاف کر دے گا، جو کچھ رہ جائیں گی ان کو وہ بخش دے گا. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور اس ابدی اور ہمیشہ کی اور حقیقی زندگی میں وہ داخل کرے گا تمہیں ان باغات میں جن کے دامن میں چشمے رواں ہوں گے. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور تمہیں وہ بہت ہی پاکیزہ گھرانے عطا کرے گا جنات عدن میں. اب ہمارا مسئلہ یہ کہ ہمیں اس دنیا میں جنتیں موجود ہیں تو ہم اس کے پیچھے کیوں نہ پڑیں؟ دنیا کی جنت ہمارے سامنے آ رہی ہے، ہم یہاں بھی اپنا گھر جنت جیسا بنا سکتے ہیں، لہذا ساری توجہ ادھر ہے. اس کی کیا حیثیت، کیا توازن اس کا؟ اگر اللہ کے رسول فرما رہے ہیں کہ دنیا و مافیا جو کچھ ہے اس میں، اس سب کی حیثیت اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو وہ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ دیتا. اگر ہمیں قرآن پر اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت پر یقین ہے تو اصل نعمت ہے ہی وہ. اللہم لا عائش الا عائش الآخرہ، یغفر لکم ذنوبکم ویدخلکم جنات تجری من تحتی الانہار ومساکن طیبتا فی جنات عدن ذالک الفوز العظیم. سن لو، بڑی کامیابی، اصل کامیابی وہی ہے. تمہارا سب سے بڑا مسئلہ آخرت ہے، تم نے دنیا کو اپنا مسئلہ بنا لیا. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا، اصل تو کامیابی وہ ہے جو اس رستے پر چلنے سے ملے گی. یہ ڈیل اللہ سے کر لو، ایک اور چیز جو ہے مسلمانوں تمہیں بڑی پسند ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ فاطر فطرت ہے، ہمارا خالق ہے، وہ جانتا ہے ہمارے اندر کیا کیا کمزوریاں ہیں. تمہیں بہت پسند ہے، وہ کیا ہے؟ نصر من اللہ، یعنی دنیا میں بھی اللہ کی طرف سے مدد آئے. دنیا ہے تو دار الامتحان، ہم نے سب کچھ لگا دینا ہے، قربان کر دینا ہے اللہ کے لیے، یہی امتحان ہے. اور کر دیا تو کامیاب ہے، چاہے دنیا میں نتیجہ نکلے یا نہ نکلے. لیکن تمہیں ایک شے پسند ہے کہ دنیا میں بھی اللہ کی مدد آئے، اہل حق کو دنیا میں بھی کامیابیاں ملیں، وہ فتح قریب، اور جلدی سے کوئی فتح بھی مل جائے. باطل قوتیں جن سے برسر پیکار ہو ان کے مقابلے میں فتح بھی تمہیں عطا ہو جائے. وبشر المؤمنین، اے نبی اس کی بھی بشارت دے دیجیے اہل ایمان کو. راستہ یہ، جہاد کرنا ہے اللہ کی راہ میں، محنت کرنی ہے، کوشش کرنی ہے، وقت لگانا ہے، صلاحیتیں لگانی ہیں، وہ ساری محنت جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کی تھی دین کو غالب کرنے کی. آج ہم بحیثیت قوم مجاہد فی سبیل اللہ ہیں یا کسی اور کے لیے جنگ کر رہے ہیں؟ امریکہ کے فرنٹ لائن اتحادی بنے ہوئے کس کام میں، جسے بش نے ہی صلیبی جنگ قرار دے دیا تھا، کروسیڈز، اور وہ عالم اسلام کو مسلمانوں کو مٹانے کی جنگ ہے، کون نہیں جانتا، اور ہم اس میں فرنٹ لائن الائی ہے. یہ تو ہم سرکاری طور پر کہہ رہے ہیں نا، فرنٹ لائن الائی، اور اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ امریکہ ہمیں مدد دے. یہ کس کی جنگ لڑ رہے ہیں؟ سوچنے کی بات ہے، انجام کیا ہوگا؟ راستہ تو ہے جہاد کرو اللہ کی راہ میں، محنت اور کوشش غلبہ دین کے لیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کی تکمیل کے لیے، نہ کہ اسلام کی جڑیں کھودنے کے لیے، نہ کہ کفر کے ایجنڈے کی تکمیل کے لیے. یہ جب تک ہم آنکھیں نہیں کھولیں گے اپنی اور قبلہ درست نہیں کریں گے، بچانے والا تو اللہ ہے، جب بھی چاہے بچا لے، لیکن بظاہر احوال بہتری کی کوئی شکل نظر نہیں آتی. ہاں، قوم اپنا قبلہ درست کر لے، میں یہ نہیں کہتا کہ 100% لوگ درست ہو جائیں. مجھے امید ہے کہ 15-20% مسلمان بھی اگر پاکستان کے اپنا قبلہ درست کر لیں تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت و نصرت آئے گی، اس راستے پر آ جائیں. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس راستے پر آنے کی توفیق عطا فرمائے. میں معذرت خواہوں کہ شاید چند منٹ زیادہ بھی ہو گئے. بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر.